أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والتخالف قد يكون في الشخص مثل محمد وجعفر وإن كانا مشتركين نوعا في الإنسانية ولكن لم يلحظ هذا الاشتراك. يعني سمع فل پڑھنا تھا یہ دروازہ بند کرنا ہے. الفاظ کی دوسری قسم کے بارے میں ہماری بحث چل رہی تھی کہ جہاں پر لفظ متعدد کو مد نظر رکھ کر ہم نے دیکھنا تھا کہ اگر اس کو مقایسہ کیا جائے معانی کی طرف یا معنی کی طرف تو کیا حالت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، کیا حکم ہے اس کا، کیا اقسام ہے اس کی. تو عرض کیا تھا کہ اگر الفاظ متعدد ہوں معنی واحد ہو تو وہ مترادفات کہلائیں گے، اور اگر لفظ ہر لفظ اپنا معنی خاص رکھتا ہو یعنی لفظ بھی متعدد معانی بھی متعدد تو اس کو متباین کہتے تھے. متباین کی پھر آگے اقسام مختلف ہم نے شروع کی. پہلی قسم اس میں یہ تھی کہ اگر الفاظ متباینہ جو ہیں اس کے اندر اگر ہم دو ایسے معانی کو دیکھیں کہ جو آپس میں کیا ہے متباین ہیں. میں بار بار متباین کا معنی نہیں کروں گا چونکہ پہلے معنی تفصیلا ذکر ہو چکا ہے. دو معانی متباینہ کو اگر ہم اس کے جہت اشتراک کی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو اس کو مثلان کہیں گے. جیسے محمد اور جعفر، محمد اور جعفر کو ہم اس اعتبار سے نگاہ کر رہے ہیں کہ یہ انسان ہے، درست ہے؟ اسی طریقے سے مثلا انسان و فرض، اگر ہم اس کو اس عنوان سے دیکھیں کہ یہ حیوان ہے تو تب یہ مثلان کی مثال بنے گی. لیکن اگر ہم انہی دو معانی متباینہ کو جہت اشتراک کے عنوان سے نہ دیکھیں بلکہ ہم جہت اختلاف کی حیثیت سے ان کو نگاہ کریں تو وہ متخالفان بن جائیں گے. بس متخالفان وہی مثلان ہیں، فرق نہیں ہے متخالف کے درمیان اور متماثل کے درمیان، فرق فقط نگاہ کا ہے. اگر آپ نے جہت اشتراک کی طرف نگاہ کری تو پھر وہ مثلان بن جائیں گے، اور اگر آپ نے اس کی جہت افتراق کی طرف نگاہ کی تو وہ متخالف بن جائیں گے. محمد و جعفر کو اگر آپ انسان کے عنوان سے دیکھیں تو مثلان ہیں، اگر آپ محمد کو اس کی خصوصیات کی لحاظ سے دیکھ رہے ہیں، جعفر کو اس کی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، تبھی بات ہے کہ زید کی خصوصیت جعفر کی خصوصیت نہیں ہے. زید مثلا اگر گورا ہے تو مثلا جعفر جو ہے وہ کالا ہے، زید اگر جو ہے وہ قد میں چھوٹا ہے جعفر مثلا کیا ہے قد میں بڑا ہے. اگر اس کی خصوصیات کے اعتبار سے دیکھتے ہیں آپ تب یہ متخالف شمار ہوں گے، چونکہ آپ ان کی جہت اشتراک کو مد نظر رکھ کر دیکھ رہے ہیں نہ کہ جہت اشتراک کو. بس اس معنی میں متخالف اور مثلان کے درمیان فرق فقط نگاہ کا ہے، جوہری کوئی فرق موجود نہیں. فراز ہے. شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک عبارت ذکر کی ہے، میں دوبارہ اس پچھلی عبارت کو پڑھتا ہوں تاکہ وہ تذکر جو پچھلے درس میں نہیں دے سکا یہاں پر اب بیان کرتا ہوں. دیکھیں متخالف کی کیا تعریف کی گئی انہوں نے، المتخالفان وہما المتغیران من حیث ہما متغیران، کہ دو ایسے معانی کے جو آپس میں متغیر ہوں اور ان کو تغیر کی جہت سے دیکھا جائے. من حیث ہما متغیران یعنی ان کے تغیر کے حیثیت کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو وہ متخالف شمار ہوں گے. ولا مانع من اجتماعهما فی محل واحد اذا کان من الصفات، اور متخالفان کا ایک محل میں جمع ہونا مشکل نہیں ہے کہ جب وہ دو معانی صفات میں سے ہوں. اس کی تفصیل میں نے پچھلے درس میں عرض کر دی تھی، تذکر جو دینا وہ یہ دینا ہے. جب شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر یہ والی بات کی تو کہا مثل الانسان والفرس، اس عبارت کے فوراً بعد مثال کو لے کر آنا انسان و فرس کی طالب علم کو اس غلطی میں ڈال دیتا ہے کہ انسان و فرس مثال ہیں لا مانع کی. حالانکہ یہ لا مانع والی عبارت کی مثال نہیں ہے، چونکہ انسان و فرض صفات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہیں؟ ذوات میں سے ہیں. اور ذوات میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں تفصیلا کہ اگر معانی متخالفہ ذوات میں سے ہوں تو ان کا اجتماع ممکن نہیں ہے. بس یہ مثال، یہ خلط نہ ہو، یہ غلط فہمی ایجاد نہ ہو کہ مثل الانسان و فرض، یہ جو مثال ذکر ہوئی ہے فوراً اس عبارت کے بعد، وہ اس عبارت کی مثال ہے، یعنی لا مانع کی مثال ہے. نہ، یہ لا مانع کی مثال نہیں ہے. حقیقت میں ہونا یوں چاہیے تھا، المتخالفان وهما المتغیران من حیث هما متغیران، یہ متخالف ہیں. مثل الانسان والفرس بما هما انسان و فرس، مثلا درست ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ مثالیں دے دیں متخالف کی، اس وقت پھر کیا کریں، مثالیں دینے کے بعد پھر عبارت لے کر آتے، ولا مانع من اجتماع ما فی محل واحد اذا کان من الصفات. وہاں پر کیا کرتے، پھر مثال دیتے، مثل السواد والحلاوہ، درست ہے، الطول والرقہ، یہ اب اس قسم کی مثلا لے کر آ جاتے تو ان کے اجتماع والی مثال بن جاتی ہے. اس طریقے سے یہ ایک تذکر تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. آج یہ بیان کرتے ہیں کہ تخالف بعض اوقات شخص میں پایا جاتا ہے، یعنی تغایر جو ہے وہ شخصی اعتبار میں تو ہے لیکن نوعی اعتبار میں تخالف نہیں پایا جاتا. یعنی جیسے جعفر و محمد ہیں، اپنی ذاتی خصوصیات کے اندر تو آپس میں متخالف ہیں، جدا ہیں ایک دوسرے سے، متغیر ہیں آپس میں، لیکن اپنی نوعیت کے اعتبار سے کیا ہیں، یہ متخالف شمار نہیں ہوتے. بس تخالف کی ایک قسم کیا ہوئی کہ تخالف فی شخص پایا جائے، یعنی خصوصیات ذاتیہ میں، خصوصیات شخصیہ کے اندر تخالف پایا جاتا ہو. اب چونکہ تخالف کے اندر جہت اشتراک مد نظر نہیں ہوتی، بس یہاں پر ہم محمد و جعفر کو تخالف میں شمار کرتے ہیں. یہ عبارت چونکہ آسان ہے، اس کو تطبیق کرتے ہیں، خارج سے واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. والتخالف قد یکون فی الشخص، تخالف بعض اوقات شخص میں ہوتا ہے، تخالف یعنی وہی متغیر ہونا، مثل محمد و جعفر، وان کانا مشترکین نوعا من الانسانیہ، اگرچہ محمد و جعفر نو ہونے میں کیا ہیں، مشترک ہیں. نو کیا ہے؟ انسانیت، نو انسانیت میں مشترک ہیں. ولیکن لم یلحظ ھذا الاشتراک، لیکن اس اشتراک کو مد نظر نہیں رکھا گیا، چونکہ تخالف کی تعریف میں ہم نے کہا تھا. وقد یکون فی النوع، یکون کی ضمیر تخالف کی طرف جاری ہے، وقد یکون التخالف فی النوع، بعض اوقات تغایر و تخالف نو میں پایا جاتا ہے، مثل الانسان والفرس، انسان و فرس متخالف ہیں کس چیز میں، نوعیت میں، یعنی انسان کی نو جو ہے وہ کچھ اور ہے، فرس کی نو کچھ اور ہے. انسان سے مراد یعنی آپ کوئی مصداق اس کا لے لیں. فَإِن كَانَا مُشْتَرَكَيْنِ فِي الْجِنْسِ وَهُوَ الْحَيْوَانِ، اگرچہ دونوں جنس میں مشترک ہیں، وہ جنس کیا ہے، حیوانیت ہے. بس اگر تخالف نوعیت میں پایا جائے تو اشتراک کہاں ہوگا، جنس کے اندر ہوگا. لیکن ولکن لم یلحد حالت حاضل اشتراک، اگر آپ نے تخالف کی مثال بنانی ہے تو اس اشتراک کو مد نظر نہیں رکھنا، لیکن یہ اشتراک مد نظر نہیں ہے. وقد یکون التخالف فی الجنس، بعض اوقات تخالف جنس میں پایا جاتا ہے. وان کانا مشترکین فی وصفہما العارض علیہما، اگرچہ وہ دو معانی مشترک ہوں اس وصف کے اندر کہ جو دو ان معانی کے اوپر عارض ہوتے ہیں. یعنی اگر تخالف جنس کے اندر موجود ہو جائے تو اشتراک کہاں ہوگا، اوصاف عارضیہ کے اندر ہوگا، یعنی ایسا وصف کہ جو عارض ہوتا ہے اس کے اوپر، اس میں وہ مشترک ہوں گے. مثلا مثال کیا دیتے ہیں، القطن والثلج، روئی اور برف، रूई और बर्फ इनकी जिन्स एक नहीं है, बर्फ की जिन्स कुछ और है और सल्ज इसकी कोतन की जिन्स कुछ और है, अजनास मुख्तलिफ है, इसकी जिन्स मुख्तलिफ है इनकी, लेकिन क्या है ये दोनों मुश्तरक हो रहे हैं एक वस्फ आरिज के अंदर, आरजी सिफत के अंदर। वो क्या है? सफेदी। रूई भी सफेद है और बर्फ भी सफेद है, बस इश्तराक इनका जो है वो वस्फ आरिज में है, लेकिन तखालुफ जिन्स में पाया जाता है, जिन्स इनकी एक नहीं है। वह इनका न मुश्तरक ने फी वस्फ हिमल आरिजे अलैहिमा, अगरचे ये दोनों वस्फ आरिज के जो उसके ऊपर आरिज होता है उसमें मुश्तरक हैं, मिसलो अलकुतन व सल्ज अल मुश्तरकैन फी वस्फिल अबयज, के दोनों क्या है? मुश्तरक हैं सफेद होने के अंदर। इल्ला अन्नहु लम युल्हक ज़ालिक, हालांकि लेकिन क्या है, हमने इस इश्तराक को मद्देनजर नहीं रखा चूंकि तखालुफ की मिसाल बनानी थी। ये तीन मवारिद हैं तखालुफ के जहां पर आप तखालुफ देख सकते हैं, और उनके अंदर जिहत इश्तराक भी बयान कर दिया कि अगर तखालुफ शख्स में हो तो इश्तराक नो में, अगर तखालुफ जिंस में हो तो इश्तराक अवारिज औसाफ आरिजा के अंदर, अगर तखालुफ जो है वो किसके अंदर हो? नो के अंदर हो तो फिर कहां होगा? जिंस में इश्तराक पाया जाएगा। एक मतलब यहां पर तज़क्कुर देता चले, शेख मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाह अलैह यहां जो नकद किया जाता है शेख मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, उससे मुराद ये नहीं होती कि मंतिक मुज़फ़्फ़र जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि कितने रद्द हो रहे हैं, मसलन अभी जब तक जितना हम पढ़ चुके हैं मुख्तलिफ मवारिद में शेख मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाह अलैह को रद्द किया है। अब कोई मसलन आगे बंदा ये तलाजुम न निकाले कि शेख मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाह अलैह ने जगह जगह के ऊपर इश्तबाहात किए हैं, बस मंतिक मुज़फ़्फ़र पढ़ने का फायदा नहीं है, बल्कि मंतिक मुज़फ़्फ़र ही पढ़नी चाहिए जब तक इसके अलावा कोई और अच्छी किताब ना आ जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मंतिक मुज़फ़्फ़र में जब तालिब इल्म वारिद होता है तो मानी में ज्यादा तवज्जो करता है, क्योंकि इसकी इबारत सलीस है, और उलूम अकलिया के अंदर जब तक तालब इल्म मानी में तफक्कुर नहीं करेगा उस इल्म को हासिल नहीं कर सकता। अगर इबारतों में फंसा दिया जाए उसको तो वो इबारतों में भी फंसा रहेगा, फिर मानी में भी दिक्कत करेगा, खस्ता हो जाएगा। इसी वजह से आप देखें कि शेख मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाह अलैह चूंकि रोशन फिक्र व मुजद्दद इंसान थे, मुतजद्दिद इंसान थे, लिहाजा इन्होंने जितनी किताबें लिखी हैं आसान इबारतों में लिखी हैं, क्योंकि उलूम अक़ली में लिखे, मसलन उसूल फिक्र उठा के देख लें, मआलिम के साथ रसूल फिक्र का आपस में मुकायसा करके देखें तो आप देखेंगे कि मआलिम की इबारत कितनी ज्यादा सख्त है और उसूल फिक्र की इबारत कितनी आसान है। आप इसी तरीके से मंतिक मुज़फ़्फ़र का मुकायसा करें मंतिक मुज़फ़्फ़र से पहले वाली मंतिक इसमें हाशिया के साथ मुकायसा करें तो आपको वाज़े तौर पे नजर आएगा कि हाशिया, अब मंतिक मुज़फ़्फ़र पढ़ लें, हाशिया मुल्ला अब्दुल्ला उसको भी पढ़ लें, यानी मतालिब आपको एक जैसे नजर आएंगे, लेकिन क्या है, आपके सामने इबारत रख दी जाएगी, आप आधा घंटा तो सिर्फ इस बात में फलसर्फ करेंगे कि इस इबारत से मतलब निकाले कैसे। खूब मंतिक मुज़फ़्फ़र आमोजशी एतबार से बेहतरीन किताब है और इसके अंदर मतालिब जो हैं एक सतह के मुताबिक मौजूद हैं, उसी के मुताबिक के जिस सतह में मतालिब देने चाहिए थे, यानी हाशिया मुल्ला अब्दुल्ला में बाद ऐसे मतालिब मौजूद हैं कि जो आम सतह से बालातर हैं, लेकिन शेख मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम उन मतालिब को हज़्फ़ कर दिया कि जो एक आम सतह के तालिबे इल्म के लिए ज़रूरी नहीं है या उसके लिए सख्त शुमार होते हैं। खूब, ये एक तज़क्कुर था कि बाज़ औक़ात अगर इस दर्स के अंदर शेख मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर नक़द किया जाता है या मसलन कोई किताब आप पढ़ें जिसके ऊपर जिसके अंदर शेख मुज़फ़्फ़र को रद्द किया जाए तो कभी ये मत समझें कि शेख मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि बेहतरीन फवायद में से है कि आप मुकायसा करके देखें तो तस्दीक करेंगे कि ये बेहतरीन किताबों में से है। खूब, यहां पर एक शेख मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाह अलैह से एक और इश्तबा हुआ है। یہ جا کر ہم پڑھیں گے بس، میں توضیح یہاں نہیں دیتا، میں فقط یہاں تذکر دوں گا. اگر مطلب سمجھ میں نہ آیا تو جب ہم کلیات خمس میں جنس کی بات پڑھ لیں گے تو اس کو پڑھنے کے بعد جب دوبارہ آپ اس مطلب کی طرف رجوع کریں گے تو یہ مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اول تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. جب ہم وہاں جا کر جنس کی تعریف کریں گے اور پھر یہ بحث کریں گے کہ جنس جو ہیں وہ مختلف اقسام پر مشتمل ہیں، بعض اجناس ایسی ہیں جو جن سے قریب شمار ہوتی ہیں، بعض اجناس ایسی ہیں جو جن سے متوسط شمار ہوتی ہیں، بعض اجناس ایسی ہیں جن کو جن سے بعید کہا جاتا ہے، جس کو اجناس عالیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جنس عالی ہے. اب جنس کیا ہے یہ وہیں پر توضیح دوں گا، یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. وہی جہت اشتراک دو چیزوں کے درمیان مثلا پائی جائے تو جنس کہتے ہیں کہ انشاءاللہ وہاں جا کر تفصیل عرض ہوگی. شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تخالف جنس کے اندر موجود ہو تو اشتراک کہاں ہوگا؟ عوارض کے اندر ہوگا. درست ہے، عوارض میں ہوگا، وصف عارض میں ہوگا. جیسے قطن اور سلج کی مثال دی ہے، کہا ہے کہ ان کی جنس ایک نہیں ہے لیکن ان کے اندر ایک وصف پایا جاتا ہے جو دونوں میں مشترک ہے، وہ سفیدی. اب شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی مراد کیا ہے کہ قد یکون التخالف فی الجنس، جن سے قریب ہے، جن سے متوسط ہے، کیا مراد ہے؟ یا جن سے عالی ہے، کیا مراد ہے یہاں سے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری مراد یہ ہے کہ مطلق جنس، یعنی جنس میں اصلاً اشتراک ہوتا ہی نہیں اس مورد کے اندر، یعنی جہاں پر دو معانی کے درمیان جنسی تخالف موجود ہو، یعنی جنسی اشتراک موجود بالکل نہ ہو ان کے اندر، جنس کا نہ جنسی ہو، اردو میں کوئی جنسی دوسرا مراد نہ لے لے اس میں، جنس یعنی منطق والا، منطق مفہوم منطق میں جو جنس ہے اس کے اندر اصلاً کیا ہے، کوئی جہت اشتراک موجود نہ ہو، یعنی جنس ان کی ایک نہ ہو، چاہے وہ جو بھی جنس ہو، قریب ہو، بعید ہو، عالی ہو، جو بھی ہو، جنس کے اندر ان کے اندر اشتراک نہیں پایا جانا چاہیے. اگر اس قسم کا تخالف ہو تو وہاں کیا ہے، وصف کیا ہوتا ہے، اشتراک کیا ہوتا ہے؟ وصف عارض میں ہوتا ہے، عوارض میں ہوتا ہے. آ کر تو ہم شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں گے، اور درست بھی یہی ہے کہ تخالف در جنس سے مراد یہی ہے کہ جنس جو بھی ہو، کسی بھی جنس میں کیا ہے، اشتراک موجود نہیں ہونا چاہیے، تب کہیں گے کہ یہاں تخالف جنسی پایا جاتا ہے. اب آتے ہیں مثال کی طرف. ہمیں نقد نقطے اصل مطلب پر نہیں ہے، نقد مثال میں ہے کہ آپ نے جو مثال ذکر کیا سلج اور کوتن کی، یہ اس مورد کی نہیں ہے. کوتن اور سلج، روئی اور برف، درست ہے کہ جن سے قریب میں ان کا اشتراک نہیں ہے، لیکن جن سے بعید میں تو یہ اشتراک رکھتے ہیں. کیوں؟ ہر دو جوہر ہیں، سلج بھی اور قطن بھی، ہر دو جسم ہیں، روئی بھی اور برف بھی. تو جسم جنس ہے، جوہر ہونا جنس ہے. بس آپ نے جو یہاں مثال دی ہے کہ تخالف در جنس ہو تو اشتراک وصف عارض کے اندر ہوتا ہے، آپ نے مثال ایسی دے دی ہے کہ جہاں پر تخالف جن سے قریب میں تو پایا جاتا ہے لیکن جن سے بعید میں اشتراک رکھتے ہیں. حالانکہ مثال ایسی لانی چاہیے آپ کو کہ تخالف در جنس پایا جائے اور کسی جنس کے اندر اشتراک نہ ہو ان کا، لیکن یہاں اشتراک پایا جاتا ہے جن سے بعید کے اندر. بس ایسی مثال لے کر آئیں کہ جہاں آپس میں کوئی جنسی رابطہ نہ ہو ان کا، جنس کے اعتبار سے اشتراک ان کا فقط وصف عارض کے اندر ہونا چاہیے. وہ کون سی مثال ہے؟ اجناس عالیہ کی. مثلا مثال یہ دینی چاہیے تھی ان کو، مثل العبوت والحرارہ، باپ ہونا اور حرارت، یہ دو آپس میں تخالف در جنس رکھتے ہیں، کیونکہ ابوت کی جنس اضافہ ہے، کیونکہ مقولہ اضافہ میں سے ہے. اب وضاحت نہیں چاہیے اس کی، آپ خود جب آگے جائیں گے تو یہ مطالعے واضح ہو جائیں گے. فلسفے میں مقولات کی بات ہے، مقولہ اضافہ میں سے ہے. تصائف میں جائیں گے تو وہاں تھوڑا سا اشارہ بھی ہو جائے گا. مقولہ اضافہ میں اضافہ پایا جاتا ہے، بیٹا ہوگا تو باپ کہلائے گا، اس کو کہتے ہیں مقولہ اضافہ، کہ ایک سی اضافہ موجود ہوگا تو وہ نسبت قائم ہوگی. درست ہے، بیٹا ہونا بھی اسی طریقے سے ہے، باپ ہوگا تو بیٹا کہلائے گا، اگر باپ ہی نہ ہو تو بیٹا نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. درست ہے. ابوت کس میں سے ہے؟ اضافہ میں سے. بس اس کی جنس اضافہ ہے. حرارت اس کی جنس کیا ہے؟ کیف ہے. اور مقولہ اضافہ اور مقولہ کیف، ان کے درمیان تباین تام پایا جاتا ہے، کیونکہ فلسفے میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مقولات کے درمیان تباین کلی پایا جاتا ہے. اصلا نہیں ہو سکتا کسی ایک چھوٹے سے مورد میں بھی کہ جس کے اوپر مقولہ اضافہ تو صدق کر رہا ہو، لیکن کسی ایک اور مورد میں، چھوٹے سے کسی مورد میں جا کر مقولہ کیف بھی مثلا صدق کرنے لگ جائے. نہ، جس پر مقولہ اضافہ صدق کر گیا، قیامت تک اس کے اوپر کبھی مقولہ کیف صدق نہیں کرے گا. مقولات اور اجناس، اسی بھی مقولات کو اجناس عالیہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی جنس کے جس کے اوپر کوئی جنس موجود نہ ہو، جس طرح کہ جوہر جنس سے عالی ہے کیونکہ جوہر سے اوپر کوئی جنس موجود نہیں ہے، کم جنس سے عالی ہے کیونکہ کم سے اوپر کوئی جنس نہیں ہے. کیف بھی اسی طریقے سے، مقولہ اضافہ بھی اسی طریقے سے. بس یہاں پر مثال کیا ہونی چاہیے تھی؟ اس قسم کی ہونی چاہیے تھی، مثل العبوت والحرارہ. یہاں پر تخالف در جنس ہے، یعنی جنس کسی بھی اعتبار سے یہاں پر اشتراک نہیں پایا جاتا. اور اختلاف کہاں پر، اب اشتراک کہاں پایا جاتا ہے؟ اوصاف عارضہ کے اندر، کیونکہ ابوت بھی عرض ہے اور حرارت بھی کیا ہے؟ عرض ہے. اور عرض ہونا وصف عارض شمار ہوتا ہے، ذاتی کوئی خصوصیت نہیں ہے جس میں ان کا اشتراک پایا جاتا ہے. بس ابوت و حرارت، یہ دو مثال، یہ دو معانی مثال بنتے ہیں تخالف در جنس کی. یہاں پر اشتراک فقط وصف عارض میں ہے، جس کا نام ہے عرض ہونا. عرض، دونوں عرض ہیں، اس میں مشترک ہیں، لیکن تخالف در جنس ہے. ابوت کی جنس اضافہ ہے اور حرارت کی جنس کیف ہے، اور آپس میں ان کا کوئی رابط نہیں ہے، تخالف در جنس کی مثال ہے. بس یہ قطن اور ثلج کی مثال، یہ تخالف در جنس کی مثال نہیں ہے. بات واضح ہوئی آگا؟ جی، نہ، اضافہ جنس ہے، اضافہ جنس ہے، کیف جنس ہے، یہ آپس میں متخالف ہے، کیونکہ جنس میں ایک جیسے نہیں ہے. اس کا اضافہ ابوت، ابوت کی جنس اضافہ ہے، حرارت کی جنس کیا، جنس کیا ہے؟ کیف ہے. ان دونوں کے اندر ایک وصف پایا جاتا ہے جس میں یہ مشترک ہے، وہ وصف کیا ہے؟ عرض ہونا. دونوں عرض کہلاتے ہیں. درست ہے. یہ مثال تھی اور یہ تذکر کے جو اس عبارت میں موجود تھا. بہرحال اگر مطلب سمجھ میں نہ آیا تو دوبارہ اس درس کو سنیے گا، انشاءاللہ جب آپ بعد والی باتیں بھی پڑھ لیں گے تو یہ مطلب واضح ہو جائے گا. وَمِنْهُ يَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَ مُحَمَّدٍ وَجَعْفَرَ يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا مُتَخَالِفَانَ. کہتے ہیں بات اس جو ہم نے پچھلے مطلب بیان کر دیا، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ محمد اور جعفر جیسی مثال اس پر صدق کرتا ہے کہ محمد اور جعفر دونوں متخالف ہیں. لیکن کس اعتبار سے؟ بالنظر الی اختلافہما فی شخصیتہما، شخصیہما، کہ جب ہم نظر کریں ان دونوں کی شخصیتی اختلاف کی طرف، جب وہاں نظر کریں گے تو متخالف کی مثال بنیں گے. وَيَصْدُقُ عَلَيْهِمَا مِثْلَان، اور ان دونوں پر مِثْلَان کیا بھی صدق کرے گا. بِالنَّظَرِ إِلَى اِشْتِرَاكِهِمَا وَتَمَاثُلِهِمَا فِي النَّوْ، کہ جب ہم دیکھیں گے کہ یہ دونوں مشترک ہیں نو کے اندر، متماثل ہے نو کے اندر، نو کیا ہے؟ باول انسان، انسان ہونا ہے. وقضا یقال عن الانسان والفرس، انسان و فرس کے بارے میں بھی ہم یہی بات کہہ سکتے ہیں. ہما متخالفان من جہت تغیرهما فی الانسانیت والفرسیہ، انسان و فرس متخالف شمار ہوں گے کہ کیونکہ یہ دونوں متغیر ہیں انسانیت اور فرسیت کے اندر، ایک انسان ہے دوسرا فرس ہے. ومثلان، لیکن یہی دونوں مثلان قرار پائیں گے بے اعتبار اشتراکہما فی الحیوانیہ، چونکہ دونوں مشترک ہیں کس میں؟ حیوان ہونے میں. وہکذا فی مثل القطن والثلج الحیوان والنبات والشجر والحجر، ان سب کی مثالوں کو بھی اسی طریقے سے آپ تحلیل کر سکتے ہیں. ویظہر ایضا ان التخالف لا یختص بالشیئین اللذین یمکن ان یجتمعا. کہتے ہیں کہ ایک اور بات روشن یہ ہو جاتی ہے کہ تخالف فقط ان دو چیزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ جو دو چیزیں مجتمع ہو سکتی ہوں، یعنی جن کا اجتماع ممکن ہو، تخالف فقط ان میں نہیں پایا جاتا. فَإِنَّ الْأَمْثِلَةَ الْمَذْكُورَ قَرِيبًا، یہ جو ہم نے ابھی ابھی مثالیں آپ کو دی ہیں، لا يمكن فيها الاجتماع، ان میں تو اجتماع ممکن ہی نہیں ہے. پس تخالف کی دو قسمیں ہیں، یعنی تخالف دو طرح کا ہو جاتا ہے، تخالف ہے اجتماع بھی ممکن ہے کہ جب صفات میں سے ہو، تخالف ہے اجتماع ممکن نہیں ہے کہ جب کام ہو زبات کے اندر پایا جاتا ہو. یہ تذکر دینا چاہتے تھے. قریباً مثالیں کون سی دی ہیں؟ محمد و جعفر، انسان و فرس، قطن و ثلج، حیوان و نباتات، شجر و حجر، یہ زبات میں سے ہیں، ان کے درمیان اجتماع ممکن نہیں ہے. لیکن سواد و حرارت، حلاوت، طول و رقت، شجاعت والکرم، بیاض، حرارت، یہ کیا ہیں؟ یہ ایسے تخالف والے معانی ہیں کہ جن میں اجتماع ممکن ہے. کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْأَمْثِلَةَ الْمَذْكُورَةَ قَرِيبًا، یہ جو ابھی ہم نے مثالیں دی ہیں، لا يمكن فيها الاجتماع، ان میں اجتماع ممکن نہیں ہے. مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْمُتَقَابِلَاتِ، حالانکہ یہ متقابلات میں سے بھی نہیں ہے. اجتماع ممکن نہ ہونا متقابل کی اقسام میں سے ہے، یعنی متقابل کی صفت میں سے ہے. کہتے ہیں کہ مجتمع نہیں ہے لیکن اس کے باوجود متقابلات میں سے شمار نہیں ہوتے، کیونکہ متقابل کی ہم تعریف بعد میں کریں گے کہ جو ان کے اوپر صدق نہیں کرتی، کما سیاتی کے ابھی بعد میں آئے گا. ولا من المتماثلات حسب الاصطلاح، اور نہ ہی یہ متماثل شمار ہوتے ہیں محمد و جعفر اصطلاح کے مطابق، کیونکہ اصطلاح میں متماثل اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں دو معانی کو دیکھا جائے ان کے اشتراک کو دیکھتے ہوئے، لیکن یہاں ہم محمد و جعفر کو اس کے تغایر کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں. پس یہ اصطلاحی تماثل میں سے بھی نہیں ہے اور متقابل میں سے بھی نہیں ہے. کیا ہے پھر یہ؟ پس یہ تخالف ہیں. تخالف کا یعنی ایک معنی بیان کیا ہے. تخالف کا ایک معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جہاں پر تخالف نہ تو مثلان کہلائے اور نہ ہی متقابل کہلائے. لیکن ثم، اب یہاں سے ایک اور بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ تو تخالف کا ایک معنی تھا کہ جو مثلان اور متقابل کے مقابل میں آ رہا تھا. یعنی ہم نے یوں کہا کہ ہمارے پاس تین معنی ہیں، مثلان، متخالفان اور متقابلان. متخالف مثلان کا بھی مقابل ہے، قسیم ہے اس کا، اور متقابل کا بھی قسیم ہے اور اس کا مخالف ہے. یہ ایک معنی ہے جس کو معنی اخص کہا جاتا ہے. تخالف بالمعنى الاخص اگر کوئی کہے تعریف کریں تو آپ وہ تعریف کریں گے کہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ المتغیران من حیثهما متغیران، یہ تخالف بالمعنى الاخص کی تعریف ہے. لیکن کہتے ہیں کہ تخالف کا ایک اور معنی موجود ہے، اس معنی کے اندر تخالف متقابل کو شامل ہے، مثلان کو شامل نہیں ہے لیکن کیا ہے؟ متقابل کو شامل ہے. اس کو کہتے ہیں متخالف بالمعنى العام. یعنی کیا مراد متخالف بالمعنى العام؟ جب ہم متخالف بالمعنى العام کا ارادہ کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں متخالف یعنی جو مثلان نہ ہو، متخالف یعنی جو مثلان نہ ہو، اب چاہے وہ متقابل ہو یا متخالف اصطلاحی ہو، بالمعنى الاخص ہو، اس میں فرق نہیں پڑتا. متخالف بالمعنى العام کا قسیم فقط مثلان ہے، متخالف یعنی جو مثلان نہ ہو، اب فرق نہیں پڑتا یہ متخالف متقابل میں سے ہو یعنی متقابل کی تعریف اس پر صدق کرے، یا اس کے اوپر متخالف بالمعنی الاخص کی تعریف صدق کرے، اس کو ابھی ہم نے مد نظر نہیں رکھا ہوا، یہ بالمعنی العام ہے. لیکن متخالف بالمعنی الاخص کے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہ قسیم ہے دو چیزوں کا، یہ نہ تو مثلان ہے اور نہ ہی متقابل ہے. بس معنی متخالف بالمعنی الاخص دو چیزوں کا قسیم ہے، اور متخالف بالمعنی العام ایک چیز کا قسیم ہے. کیا ہے وہ؟ مثلان. متخالف یعنی مثلان نہ ہونا. بات سمجھا سکا یا نہیں؟ ثم ان التخالف قد يطلق على ما يقابل التماثل. کہتے ہیں دوسرا معنی بھی موجود ہے، بالمعنی العام ہے یہ جو ہم نے پڑھا ہے، بالمعنی الخاص ہے، یہ والا بالمعنی العام ہے. تخالف کبھی بعض اوقات اطلاق کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے اس معنی پر کہ جو مقابل متماثل ہو، نہ کہ جو مقابل متماثل و متقابل ہو، نہ جو فقط مثلان کا مقابل ہو، اس کو بھی ہم تخالف کہتے ہیں. فیشمل تقابل ایزن، اس معنی میں یہ تقابل کو بھی شامل ہو جائے گا. فیقال للمتقابلین علی ھذا الاصطلاح انہما متخالفان. اب چونکہ متقابل کے اوپر کہ جس کی تعریف بعد میں آ رہی ہے، اس پر تخالف بالمعنی العام صدق کر رہا ہے، بس ہم متقابل کو تخالف بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی متقابلان کو متخالفان بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن کب کہیں گے؟ کہ جب ہم تخالف بالمعنی العام والا معنی مراد لیں. لیکن اگر معنی اخص کا مراد لے لیں گے تو پھر آپ متقابل کو متخالف نہیں کہہ سکتے. بات واضح ہوئی ہے؟ ثم ان التخالف قد يطلق على ما يقابل التماثل. تخالف کا ایک اور معنی ہے جو معنی العام ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ کہ تخالف جو کہ تماثل کے مقابلے میں ہو. فیشمل التقابل ایضا، اس وقت وہ تقابل کیا؟ تقابل کو شامل ہو جائے گا. فیقال للمتقابلین علی ھذا الاصطلاح. تخالف بالمعنی العام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم متقابلان کو کہہ سکتے ہیں کہ انہما متخالفان، کہ متقابلان متخالفان ہیں. المتقابلان، متقابلان کسے کہتے ہیں؟ کہ اس کا انشاءاللہ، اس کی وضاحت انشاءاللہ بعد میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.